www.hazratfirozmemon.org.
شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی احسانی تبریز دوران حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار. دونوں جہاں تباہ
فائدہ نہیں تھا. جو اللہ کی محبت دل میں آ رہی تو قیمت لگتی ہے پھر وہ مرنے کے بعد پہلے نہیں پتا چلے گا.
خارت خارت کرے حیات
www.hazratfirozmemon.org
دنیا کا رنگ
بدلے نہ رنگ اپنا بدلا کرے زمانہ بدلے نہ رنگ اپنا بدلا کرے زمانہ محفل ہے دل کی ہے وقت بھی سہانا پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے
کیا مطلب ہے اس میں کہ کتنی بھی نیکیاں ہو جائیں کتنے بھی بیانات کر لیں کتنے بھی بیانات سن لیں کتنے حجی عمرے کر لیں کتنا اللہ والے کے پاس بیٹھ کر تقوی کی فکر کر لیں سمندر کا سمندر پی جائیں تکبر نہیں آنا چاہیے چال میں اکڑ نہ آ جائے اللہ کو پسند نہیں
پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے توہین میں قدا
خانقاہ کی توہین ہے میں قدا کیا مطلب خانقاہ جہاں اللہ کے پیار اور محبت سکھائی جاتی ہے خود سیکھی بھی جاتی ہے واہ
پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے توہین میں قدا ہے قدموں کا ڈگمگانا توہین میں
کیا مطلب ارے ادب سیکھ رہے ہیں سنتیں سیکھ رہے ہیں اور ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا گرنا تو دور کی بات ہے قدم بھی نہ ڈگمگائے
پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے پی جائیے سمندر لیکن نہ چال بدلے توہین میں قدا ہے قدموں کا ڈگمگانا توہین میں قدا ہے قدموں کا ڈگمگانا محفل ہے اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا اتنا سمجھ میں آیا مفہوم بندگی کا اتنا سمجھ میں آیا مفہوم بندگی کا مرضی کو اپنی ان کی مرضی میں ہے مٹانا
اخلاص سے اونچا مقام واہ سبحان اللہ کو بھائی ماشاءاللہ کو کیا نصیحت ہے سارا دین آ گیا اسی کے اندر اپنی مرضی پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو غالب کر لیں اپنی مرضی کو مٹا دیں آج ہمیں یہ پسند ہے آج یہ پسند ہے مجھ سے ایسا ہوا اور بھائی کس وجہ سے ہوا جس ہم چاہے اولاد ہیں چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں چاہے داماد ہیں چاہے بھائی جتنے رشتے ہیں سو سو نعمتیں وہاں سے مل رہی ہوں گی ایک گڑبڑ ہو گئی اس کو لے کے پکڑ کر بیٹھ جائیں گے عقیل سمجھیں گے جی بس ابھی جو 99 اس جگہ سے مل رہی ہے پہلے اس کا تو شکر ادا کر واہ کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ
اتنا سمجھ میں آیا مفہوم بندگی کا اتنا سمجھ میں آیا مفہوم بندگی کا مرضی کو اپنی ان کی مرضی میں ہے مٹانا مرضی کو اپنی ان کی مرضی میں ہے مٹانا محفل ہے اہل دل کی ہے وقت بھی سہانا
حضرت کا مقطع ہے
اتنی کشش ہو پیدا راہ وفا میں قابل اتنی کشش ہو پیدا راہ وفا میں قابل گردن جہاں جھکائے کھینچائے آستانا گردن جہاں جھکائے میرے دل کی ہے وقت بھی سہانا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا.
شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریزی دورہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہم کے خلیفہ مجاز حضرت اقدس حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہے. کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی خدا کے ساتھ ہیں, کبھی بتوں کے درمیان کبھی خدا کے ساتھ ہیں, کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے. ابھی یہاں ابھی وہاں کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے. ابھی یہاں ابھی وہاں اور عزم گاہ شوق ہو کہ بزم ہائے دوستاں, اور عزم گاہ شوق ہو کہ بزم ہائے دوستاں, لے چلی ہے جستجو تیری مجھے کشاکشا, لے چلی ہے جستجو تیری مجھے کشاکشا. کبھی خدا کے ساتھ ہے کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے. ابھی یہاں ابھی وہاں جو تیرے بزم میں ہے وہ کر تو بت قدموں میں دے اذان جو تیرے بزم میں ہے وہ کر تو بت قدموں میں دے اذان سنائے جا محبتوں کی داستان سنائے جا محبتوں کی داستان کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے ابھی یہاں ابھی وہاں لپت رہی ہے ہر طرف سے معصیت کی بجلیاں لپت رہی ہے ہر طرف سے معصیت کی بجلیاں الہی میرا الہی میرا شیاں الہی میرا شیاں الہی میرا شیاں لپک رہی ہے ہر طرف سے معصیت کی بجلیاں لپک رہی ہے ہر طرف سے معصیت کی بجلیاں الہی میرا شیاں الہی میرا شیاں الہی میرا شیاں الہی میرا شیاں کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان ابھی رہے سلوک میں اٹھے ہیں چند ہی قدم ابھی رہے سلوک میں اٹھے ہیں چند ہی قدم ابھی سے منزلوں کے بعد بے خوش گمانیاں ابھی سے منزلوں کے باب بے خوش گمانیاں کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے ابھی یہاں یہ سچ ہے تائب حزین کوئی مبالغہ نہیں یہ سچ ہے تائب حزین کوئی مبالغہ نہیں تیری غزل ہے واقعی حقیقتوں کی ترجمہ تیری غزل ہے واقعی حقیقتوں کی ترجمہ کبھی خدا کے ساتھ ہیں کبھی بتوں کے درمیان عجب ہمارا حال ہے ابھی یہاں ابھی وہاں
یہ دو اشعار شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب نور اللہ وحدہ کے ہے جس کا عنوان ہے فریب مجاز. انہی مجازی محبت اور جتنی بھی لڑکیاں اور لڑکے ان کے حسن کا کیا حقیقت ہے ان دو اشعار میں بیان ہے.
نہ وہ سو ساز ہے یہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت بن رہی تھی، جب بڈھی ہو گئی اور بال بڈھے گلے کے لوگ ہو گئے تو اب کیا حقیقت رہی؟ تو فرماتے ہیں کہ نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے، یہ عجب فریب مجاز ہے، سر ناز حسن بھی خم ہوا، نہ بیشت وقف نیاز ہے،
جو پہلے بہت گفٹ دیتا اب کوئی بھی اس کو پوچھتا نہیں،
سر ناز حسن بھی خم ہوا، نہ بیشت وقف نیاز ہے، گیا حسن یوں بت ناز کا، کہ نشاں بھی باقی نہیں رہا، گیا حسن یوں بت
الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم. آج صبح فجر میں معافی پر بیان ہوا تھا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کتاب خزائن الحدیث سے، تو اس وقت جب میں آ رہا تھا تو میرے جب یہاں داخل ہوا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو آج صبح پڑھا گیا اس کو دوبارہ کیا عرض ہے، تو الحمدللہ دل میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ جو میرے رات دن کے ساتھی ہیں وہ کیا کہیں گے. مجھے تو اس میں فائدہ محسوس ہو رہا ہے نا، جب میں اپنی نیت کرتا ہوں تو پھر میں اپنے فائدے کو دیکھوں گا. اور پھر اللہ سے دعا ہے اس میں عزم پڑھ کر کے اللہ یہ مضمون میرے اور سب کے دل میں اتار دے. اور پھر ایک دو اور باتیں دل میں آ رہی تھیں کہ یہ بیان ہو جائے. جب مفتی انوار الحق صاحب نے کہا کہ صبح فجر میں جو بیان ہوا تو اس میں بہت فائدہ ہوا، اب تک فائدہ محسوس ہو رہا ہے، تو پھر پکا ہو گیا بھائی اسی کو بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے دل میں اتار دے. عمل کی نیت سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، اور عمل کی نیت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہو جائے لیکن عمل کی نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، جو گناہ کریں گے دوسرے گناہ کو کھینچے گا، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. اسی طرح نامحرم کو جیسے دیکھا یا حسین لڑکے کو دیکھا تو آخر میں یا زنا میں آدمی جائے گا یا لڑکے کے ساتھ بدفعلی میں جائے گا، تو بعد میں پھر پچھتانے سے فائدہ نہیں. جو بدبخت ہوتا ہے وہ پیشاب پخانے کے مقام میں گھستا ہے جو بدبخت ہوتا ہے، اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور جو خوش قسمت ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے خط دے دیتا ہے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے کیسے نکلے گا. اگر سچا ہوگا تو جب تک گناہ نہیں نکلے گا وہ بس پیچھے پڑا رہے گا. ایک صاحب بہت بڑے گناہوں میں مبتلا تھے تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ کم از کم تم اگر تمہاری کوئی مجبوریاں نہیں ہیں تو کچھ مہینے رہ لو، اگر کچھ مجبوریاں ہیں تو 40 دن رہ لو، اس طرح کے باہر بھی نہیں نکلنا. تو انہوں نے کہا کہ میری مجبوری ہے کمائی وغیرہ. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر ڈاکٹر تمہیں یہ کہے کہ کوہمری کی پہاڑیوں پر جاؤ ورنہ تم 4 مہینے میں مر جاؤ گے، ایسی بیماری ہے، وہاں بہترین ہوا ہے اور کوئی پولوشن وغیرہ نہیں ہے اور وہاں کا کھانا پینا تمہاری صحت ہو جائے گی، تو زیور بیوی کے بیچ کر اپنی جائیداد بیچ کر وہاں پہنچ جائے گا. ایسی محبت اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو پھر ہمارے لیے تو پھر یہ کوئی چیز ہی نہیں رہے گی. اگر یہی محبت جو ہمیں اپنی جان سے ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ پھر میں ایسا کر لوں گا، پھر تو میں اللہ پر جان فدا کر دوں گا، تو ہم اپنی روح تو دکھا نہیں سکتے، تو اس کی حفاظت کے لیے کیسے علاج کرتے ہیں جان بچ جائے ہماری، اور منع بھی تو نہیں ہے نا. تو جان کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے پھر کیوں محنت کرتے ہیں. حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے نا پھر ہم گناہ چھوڑ دیں گے. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے جان لینے آئے، بڑی عجیب بات ہے دل میں اترنے والی، اگر تمہیں کوئی قتل کرنے آئے 8 لوگ تو تم اس سے بچ سکتے ہو؟ کہا نہیں، کیسے بچ سکیں گے. فرمایا پھر کیا لیٹ کر کہو گے کہ میری جان لے لو؟ کہا نہیں، ایسا بھی تو نہیں ہے. پھر کیا کرو گے؟ کہا میں تو مقابلہ کروں گا آخری سانس تک. فرمایا آپ نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. تو جان کو دیکھا نہیں ہے تو جان لڑانے کے لیے تیار ہے، تو اپنی تربیت میں اور آپ کرا لیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ پر فدا کرنے کے لیے جان لڑا دیں. یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مال ایسا عطا فرما دیتے بھائی جان کو دیکھا تو نہیں، تو پھر جان دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ مانگتا ہوں، ہم کہاں مانگتے ہیں؟ حالانکہ حضرت کی کتابوں میں یہ دعا ہے، ہم مانگتے ہی نہیں کہ اللہ اپنی محبت ہمیں جان سے زیادہ عطا فرما، وہ اہل و عیال سے زیادہ محبت عطا فرما. جب اپنی جان سے زیادہ اللہ کی محبت ہوگی تو جان دینا آسان ہوگا، گناہ کرنا مشکل ہوگا. کیا عجیب بات ہے نا کہ آپ کو کوئی اگر قتل کرنے آئے آٹھ آدمی تو آپ بچو گے؟ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں اللہ بچائے وہ بات الگ ہے، وہ چاہے ہزار آدمی ہو اللہ بچانا چاہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہر ایک کے پاس ایک ایک ایٹم بم ہو تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ بچاتے ہیں تو، لیکن دنیاوی حساب سے تو نہیں بچ سکتے نا. چاہے ان کے ہاتھ میں چھرے ہوں، سریے ہوں، زنجیریں ہوں، نہیں بچ سکتے. تو آخر تک چیخیں ماریں گے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور مقابلہ کریں گے. کمزور سے کمزور بھی مقابلہ کرے گا، بچاؤ بچاؤ کے نعرے مارے گا. شیطان و نفس میں قتل کرنے آئے ہیں تو ہم بچاؤ بچاؤ یعنی اے ربی معاف فرما دے، اے ربی مدد فرما دے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جو جان بچانے کے لیے ہمت استعمال کرتے ہیں، یہی 100% یہی ہمت گناہ سے بچنے کے لیے چاہیے. ان لڑکوں سے تعلق ختم، موبائل نمبر بیچ کر اور موبائل جمع کراؤ شیخ کے پاس، چاہے سادہ ہو چاہے مہنگا ہو. جو جس میں ننگی فلمیں اور کمینے پن ہوتے ہیں وہ تو موبائل رکھنا ہی نہیں ہے تو نے اپنے پاس. فوراً بالکل سادہ موبائل جس میں ویڈیو گیم بھی نہ ہو، اور اچھے ماحول میں جمع ہو جاؤ، ورنہ کتے کی موت آئے گی. حضرت فرما دیتے پھر لکھا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کی تشریح میں لکھا ہے کہ پاگل کتے کی طرح ایسے ایسے چلے گا ٹیڑھا میڑا، اور توبہ نہیں کی تو کتے والی موت آئے گی جو لڑکوں سے منہ کالا کرتے ہیں. یعنی کہ مطلب اگر توبہ نہیں کی مر گئے تو کتے والی موت کیسے؟ انسان کیا کتا ہو جائے گا کیا؟ یعنی یہ کہ جانوروں سے سوال جواب نہیں ہوگا. اور ہم کہتے ہیں کہ آج توبہ سے کیا فائدہ، میں کل کر لوں گا. تو زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ میں بہت سے حضرت نے فرمایا شیخ کے پاس ایسا مضمون سنا نا بھاگ گئے. کبھی نہیں، ہم 6 سال تک یہ مزے حرام لیں گے، سور اور کتے والا کام کریں گے، پھر جا کے اپنی اصلاح کرا لیں گے. اصلاح میری آپ کے ہاتھ میں، آپ کی میرے ہاتھ میں. ہدایت میری آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ہدایت میرے ہاتھ میں. نہیں، دیکھو ڈاکٹر صاحب اور سب منع کر رہے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اس بدماشی کی وجہ سے ہدایت نہ آئے پھر، اور عین زنا اور بدفعلی میں موت آ جائے پھر، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم حضرت کے خلیفہ حتیم میں دعا مانگتے ہوئے انتقال ہوا. پوچھو علماء سے، قیامت تک اسی طرح رہیں گے اور اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اللہ مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تو صرف دوسرا دن چل رہا ہے نا عید کا، لیکن ایماندار آدمی سوچے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا پر آمین فرمایا تو میں نے رمضان میں مغفرت حاصل کی. دیکھو دل میں کیا جواب آتا ہے، میرے دل میں آئے گا نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے دوسروں سے کیا معاملہ. دل میں آئے گا نہیں، تو ابھی اگر میں معافی مانگ لوں گا تو معافی نہیں ملے گی کیا؟ رمضان وہ خاص مہینہ چلا گیا، لیکن اللہ کی معافی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. رمضان کی رات عبادت کی چلی گئی گناہوں میں، عید کا دن دعوتوں میں مرد عورت ساتھ میں. کم از کم ڈر کر کہہ رہا ہوں، زیادہ ہوں گے لیکن کم از کم ڈر کر کہہ رہا ہوں، 16-17 لوگوں نے کل غیر شرعی دعوتوں میں شرکت نہیں کی. خاندان والے ناراض بھی ہوئے، باتیں بھی سنائی، وقت گزر گیا. اب کیا، وقت تو گزر گیا، اب کتنے دن ناراض رہیں گے؟ یہ کیوں ناراض رہیں گے، ہم نے کون سا بگاڑا ہے؟ اپنے گھر میں کئی لوگوں نے شرعی پردہ کر لیا، اب دعوت کرنا ہے کرو، کس نے منع کیا؟ اچھا، لیکن مرد الگ عورتیں الگ، کام بن گیا. اتنا بھی ہم سے نہیں ہوتا اللہ کی محبت میں. ہم اور آپ گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری دوسری بیٹیوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، ان کے کمرے میں گھس رہا ہے. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمرے داماد ہیں، اگر کچھ کہوں گا تو میری بیٹی کو ستائے گا. میں چاہتا ہوں میری بیٹی خوش رہے. ہماری آپ کی بیٹیوں کی خوشی کس کے ہاتھ میں؟ تو اللہ کو راضی کر لیں، اللہ داماد کا دل بدل دیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ابو جہل کے بیٹوں نے طلاق دے دی ابو جہل کے کہنے پر. پھر یہ سب بہانے بازی ہیں. شیخ کے پاس وقت لگانا ہے، سفر کرنا ہے، اور اگر کوئی حالات نہیں بن رہے تو حالات پیدا کرنے ہوں گے. یہ گناہ ایسے نہیں ہے کہ چھوٹ جائیں, بس بیان سنا سمجھایا چھوٹ گئے, ایسا نہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ سور کو اور کاکروچ کو ڈرائنگ ہال میں بٹھا دیں, کارپیٹ اٹلی کا, صوفے جاپان کے, اور خوشبوئیں بھری ہوئی ہیں پیرس کی, فرانس کی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی, اور سور کو اور کتے کو اور کاکروچ کو وہاں بٹھا دو, فوراً پخانے کے مقام میں جائیں گے, گٹر لائن میں یہ لوگ فوراً ادھر جائیں گے. تو جو اپنی اصلاح نہیں کراتے دوسرے کے لڑکوں کو برباد, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا اور بدفعلی کے ساتھ ایک اور گناہ کا عذاب سر پر آتا ہے, وہ ہے دوسرے کی بد دعا, جن کے اولاد کو برباد. اور جو پکڑے گئے نا, ابھی ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں, تازہ تو نہیں کہہ سکتا, دو تین برس پہلے کی بات کہہ سکتا ہوں. ہمارے دوست ہیں, پیر بھائی ہیں, ممتاز بھائی, انہوں نے بتایا کہ حضرت کی خانقاہ سے نکل کے میں آ رہا تھا تو مسجد اشرف گلشن میں ایک بڑے بڑے بال, بڑی مونچھیں ہپی, وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا, ہپی پینٹ شرٹ ہپی قرآن پاک پڑھ رہا تھا, ساتھ میں موبائل بھی تھی. تو میں نے جو ہے نا اللہ سے معافی مانگی کہ حضرت والا جو فرماتے ہیں کہ کسی کو حقیر مت سمجھو, دیکھو یہ ہپی اور باہر اس کو کوئی حقیر سمجھے گا, اور کیسی تلاوت کی فکر میں رکھا ہوا ہے. کہا جب میں پھر کسی کام سے باہر گیا تو اس آدمی کو کچھ لوگ اوپر اٹھا اٹھا کے مار رہے تھے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, خون نکل رہا ہے, ایسی بے دردی سے مار رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا. میں نے بھائی خیریت کیا ہوا؟ کہا یہ بدبخت مسجد میں قرآن پاک کے ساتھ موبائل پر لڑکی کو میسج کر رہا تھا, اور لڑکی نے شوہر کو بتا دیا, شوہر کے دوست موبائل کمپنی میں ان وانٹ سسٹم ہے, اس وقت سم کے ساتھ ہی یہ ٹریکنگ سسٹم لگا ہوتا ہے, تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ صاحب اس وقت گلشن اقبال میں مسجد اشرف کے آس پاس ہیں, موبائل یہ بتا رہی ہے. اس نے بیوی سے پوچھا وہ میسج وغیرہ سارے, ویسے بےہودہ وغیرہ میسج, تو وہ پھر اولیا اس نے بتایا تھا کہ میں اس طرح کا اولیا ہوں وغیرہ. پھر جب یہ مسجد سے نکلا ہے نا, مار خون نکل رہا ہے, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. تو جس سے آدمی بدفعلی اور زنا کرتا ہے اس کا دل بدل گیا. ایسا واقعہ حضرت حیات تھے جب کا ایک واقعہ ایک اور بتا دیتا ہوں. جب حضرت حیات تھے, چاند ہوا رمضان کا, تراویہ میں حضرت کے پاس پڑھتا تھا گلشن اقبال میں, تو تراویہ پڑھ کر ہم جب نکل رہے تھے تو میرے ایک دوست ہیں جو وہاں وقت لگا رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ شیخ رات کو پتا ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی مجھے کیا معلوم کیا ہوا. کہ رات کو ڈیڑھ بجے یا دو بجے شور گلی میں ہوا, ہم نکلے تو ایک داڑھی والے کو کئی لوگ مار رہے تھے ہاکیوں سے اور ڈنڈوں سے, اس سر پھٹا ہوا تھا, دانت ٹوٹے ہوئے تھے, ہاتھ ایسا لگتا تھا فریکچر ہو گیا ہو, اور اتنا مارا تھا کہ چل نہیں سک رہا تھا. تو ہم سمجھ گئے کہ داڑھی کی وجہ سے لوگوں نے اس پر ظلم کیا ہے. تو ہم لوگ باہر نکلے گارڈوں کے ساتھ, جا کے اس کو چھڑوایا, اور خانقاہ کے اندر جاتے ہی الٹے ہاتھ پہ وضو خانے نا, وہاں بٹھا دیا اس کو. آدھے گھنٹے کے بعد نکلے ہم, دائیں بائیں یہی نوجوان ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے تھے. ڈھائی بجے نکلے, یہی نوجوان کھڑے ہوئے تھے. ہم کہے بھائی مسئلہ کیا ہے؟ یہ داڑھی والا شریف آدمی ہے, اور آپ اس کا شریف نہیں ہے, شیطان ہے, جانور ہے. کہ بھائی کیا ہوا, خیریت؟ کہ اس نے ہمارے دیکھو, کہ ہمارے بھائی کی بھی غلطی ہے, ہمارا بھائی ساتھ شریف تھا اس کے گناہ میں. جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے لڑکوں کو پٹا دیا اور ہم گندا کام کرتے ہیں, گندے کام کرواتے ہیں, تو لڑکے پٹے ہوئے ہیں, لیکن دیکھو کیا ہوا. کہا میرا بھائی اس گناہ میں مبتلا تھا, کل جب چاند ہوا تو حضرت کی مجلس ہوتی تھی تو اس کا دل اللہ نے بدل دیا, اور اس نے جو ہے وہ ہمیں بتایا. تو اس یہ ہمارے بھائی کو قرآن شریف پڑھاتا تھا آدمی. اس نے فون کیا کہ تراویوں کے بعد میں آؤں گا, شیطان قید ہو چکے تھے, تراویوں کے بعد آؤں گا اور ہم کتے سور والا کام کریں گے. میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے. اچانک حضرت کا جو بیان ہوا تو بھائی کا دل بدل گیا, بھائی نے ہمیں سب بتا دیا. ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ قرآن پاک پڑھائے اور ایسا کام کرے. تو ہم نے کہا اس کو بلاؤ تراویوں کے بعد. میں اور تین چار دوست پردے کے پیچھے چھپ گیا, ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ داڑھی والا ایسا کام کرتا ہے. اب تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے فوراً کہ یہ داڑھی رکھتے ہی اس لیے ہیں, یہ بیان کرتے ہی اس لیے ہیں کہ بدماشیاں کریں, سور اور کتے والا کام کریں. داڑھی اللہ والوں کی بھی ہے، داڑھی میری بھی ہے، لیکن میرے کام اللہ والوں جیسے ہیں، ڈوب مرنا چاہیے ہمیں شرم سے کہ اللہ اتنی عزتیں دے رہے ہیں، ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، ہم اس داڑھی کے ساتھ منہ کالے کر رہے ہیں، لڑکوں کو بلا رہے ہیں، بیان کے بعد تنہائی میں لے کر بیٹھے ہیں، ٹانگیں دبوا رہے ہیں. یہ آپ غور سے سننا. تو کہا جب ہم پردے سے ہلکا سا ایسے کر کے دیکھ رہے تھے، تو جب میرے بھائی کے ساتھ وہ بڑا آ گئے تو ہمیں یقین آ گیا. اس کے بعد ہم نے اس کو مارا ہے اور ہم اس کی لاش نکالیں گے. پھر بڑی مشکل سے میں ہاتھ جوڑ کے 3:30 بجے رکشہ میں بیٹھ کر بھگایا اس کو. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس کو سبق ایسا ملا ہے کہ اب یہ کام نہیں کرے گا وہ. میں نے کہا بھائی، میں نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ گناہ وہ چھوڑتا ہے جس کو اللہ جس فرمائے، یا جو خود توبہ کرے اللہ سے معافیاں مانگے کہ میں کس گناہ میں ہوں. ہاتھ سے جوانی ہم سمجھتے ہیں، ہم صرف ہاتھ سے جوانی برباد کر رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو ہاتھوں سے جوانیاں برباد کرتے ہیں. ایک اگر اس سے نہیں بچے تو آگے کے اسٹیج اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ننگی گندی فلمیں، تو آگے کا اسٹیج پھر وہ ہے وہ منہ کالا کرنا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں اپنے لیے بھی ڈرتا ہوں، میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو اتنی پٹائی ہوئی، میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ان کاموں سے ہم بچ جائیں. لیکن حضرت کا بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ کتنا بھی مار لگ جائے ایسا کام کرنے والے کو، کتنی بھی مار لگ جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور اس پر اللہ نے فضل نہیں کیا خدا نخواستہ ہم پر، اور ہم نے خود توبہ نہیں کی، تو کتنا بھی مار کھائے گا جب صحیح ہو جائے گا نہ پھر اسی طرح کرے گا. اور اب سنیے بات جو ہمارے حضرت نے فرمائی. آپ اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی پکڑا جائے تو لوگ پٹائی کتنی کرتے ہیں اس کی، جیسے انہوں نے کی. کیوں؟ لوگوں کو غصہ آیا. ٹھیک ہے، جب لوگوں کو وہ غصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ ہوگا، بس یہ سوچ لیں ہم لوگ. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اللہ نے بستی کو اوپر کرایا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر الٹ دیا. آج کل نیند زیادہ آ رہی ہے، اب تو آج تو اتنی نیند ملی ہے، رات کو بھی اتنی نیند ملی ہے. بستی کو الٹ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے. آپ سوچو آسمان سے جب بستی الٹے گی تو پتھر اور گارا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان پر گر رہی ہوگی. دوستوں کوئی بچا ہوگا؟ نہیں، اللہ نے ان پہ پتھروں کی بارش کی. اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے نکل جائیں، لیکن ان کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں. کیونکہ پاگل ہی یہ کام کر سکتا ہے نا، شریف آدمی تو نہیں کر سکتا. تو اپنے پاگل پنے کا علاج کراؤ. یہ نہیں کہ آئے بیان سنا میرے اندر یہ عادت ہے، اور وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ لے کے سمجھا رہا ہے اور اس چہرے پر کوئی غیرت اور شرم ہی نہیں، حیا ہی نہیں، رونا ہی نہیں، عاجزی انکساری نہیں، ملامت نہیں، شرمندگی نہیں. یہ کمینہ شخص کیا گناہ چھوڑے گا؟ ایسا لگتا وجہ جو مومن ہوتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مومن کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر سر پر، پہاڑ سر پر ہے، ابھی گرنے والا ہے، ابھی گرنے والا ہے. اور جو توبہ نہ کرے اس کے لیے بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہلا دی. ایسے میں آپ کو بتاؤں، اس رمضان شریف میں ایک صاحب نے خط لکھا، نوجوان نے توبہ کر لی انہوں نے، الحمدللہ بہت روتے ہیں، بہت توبہ کر لی. ان کو سمجھاتا ہوں، رو مت، مایوس مت ہو، شکر کرو اللہ نے تمہیں سچی توبہ کی ایسی توفیق دی کہ گناہوں میں تمہیں موت نظر آتی ہے. اس نے لکھا کہ وہ بدبخت جو ان سے گندی مذاق کرتا تھا، آپ حیران ہوں گے، حیران. کوئی اور اگر مجھے سناتا مجھے یقین نہیں آتا، صاف بات بتا رہا ہوں. 10,000-20,000 تو عام اس پر خرچہ کرنا ہے، اس لڑکے پر 50,000 روپے خرچہ کیا ہے. اس کا سوال نہیں ہوگا، اس کا سوال نہیں ہوگا کہ کس طرح کمایا، کس طرح خرچہ کیا. یہاں تک کہ لوگوں نے چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے، آخر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، پیسے چھینے، موبائل چھینا، اس نے مزاحمت کی، یہ گھبرا گیا کہ میں پکڑا جاؤں گا اور جیل میں جاؤں گا، ڈس ڈس اڑا دیا، پکڑا گیا، پھانسی کے پندے پر. کس کام نے پھانسی کے پندے پر چڑھایا؟ یاد رکھنا کوئی مانے نہ مانے میرا اس کا واسطہ نہیں, میں اپنے شیخ کی بات مانتا ہوں. پھانسی پر پہنچا کس وجہ سے؟ گولی مارنے کی وجہ سے نہیں, بدفیلی کی وجہ سے نہیں, بد نظری کی وجہ سے پھانسی پر پہنچ گیا. بد نظری کی وجہ سے جوتے لگے, بد نظری کی وجہ سے بد دعائیں ملی. ایک آپ گنتے جاؤ نا, گن نہیں سکتے آپ اس کو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرا یہ مضمون جس کو پسند نہ ہو تو بھائی ہم نے زبردستی تو کیا نہیں, ہم تو اپنی نیت سے کرتے ہیں کہ آج اللہ نے اگر بچایا ہوا ہے تو ہو تو سکتا ہے. ابھی میں نے کہا پورے رمضان میں بیان نہیں ہوا کہ بوڑھوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے لڑکوں اور لڑکیوں سے. ابھی کل مغرب کے بعد وہ کاغذات میں نے فائل میں رکھوائے کہ جب ضرورت ہوگی بوڑھوں کو. وجہ کہ ہم بوڑھے ہمارا بریک جو ہے وہ یہاں لگائیں گے نا, نفس کی گاڑی وہاں رکے گی تو جب تک ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہوگی. ایک نمبر دو, ہم بوڑھے ہم نے زندگی کا اگر حلال میں, حلال کی حرام کی بات ہی نہیں کر رہا, حلال کی لذت لی ہوئی ہے, بیوی حلال لذت لی ہوئی ہے, تفصیل یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. یہ فتویٰ ہے اور اس فتوے میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ لکھا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, بھائی لے آؤ ذرا بوڑھوں والا جو ملفوظ حضرت مجدد کا لکھا ہے کہ بوڑھوں کو کیوں احتیاط کرنی ہے. نمبر ایک, ان کے پاس اتنا تجربہ ہے اب وہ کچھ کر نہیں سکتے, طاقت نہیں, لیکن نفس تو زندہ ہے, وہ مزے تو زندہ ہے دل کے اندر, وہ کچھ کرے نہ کرے بدماشی کر ہی لے گا. اگر ڈر لگتا ہے اپنی عزت کا تو دل کو تو گندا کر ہی ڈالیں گے ہم لوگ. تو ایسے اسباب سے بھی ہمیں بچنا ہے جس میں یہ مرض ہو. جیسے کینسر سے بھی برا مرض ہے, یہ یاد رکھنا آپ, کینسر سے برا مرض ہے. کینسر میں موت آ جائے گی, شاید لوگوں کو پتا نہ ہو کہ شہید کا ایک درجہ ملتا ہے اس کو. جیسے گردے فیل ہونا یا ہارٹ کی وہ ڈیزیز جو ڈاکٹر کہہ کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ کینسر بلڈ کینسر, اس میں گناہ جڑتے ہیں, گناہ جڑتے ہیں. اور وہ کیونکہ موت اپنی سامنے دیکھ رہا ہے تو اسے ایک شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے, ایکسیڈنٹ میں ایک درجہ ملتا ہے. وہ نہیں, وہ شہید اور بات ہے, ایک درجہ ملتا ہے. لیکن گناہ کینسر سے, اور یہ گناہ کینسر سے برا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس گناہ میں اگر موت آئی تو پھر اللہ معاف فرمائے, اللہ کی ناراضگی جو دوزخ سے بڑھ کر ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ فِي النَّارِ, اے اللہ پہلے میں آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں دوزخ سے بعد میں. اتنا رونا ہے, اتنا دیکھیں ہمیں رونا کہاں آتا ہے, تو رونے والی شکل بنا لیں. چہرے پر غم ہونا چاہیے, بدماشی نہیں ہونی چاہیے, رو رو کے اللہ کو منانا چاہیے. اور جیسے شوگر کا مریض, مجھے آپ بھائی, یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو ہمیں نیا معلوم ہو. آپ میرے بھائیوں اور دوستوں بتاؤ, شوگر پہنچ گئی انسولین تک, تو یہ شفا ہو سکتا ہے؟ پرانا واپس آ جائے شوگر نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ انسولین بھی لگائے گا. اور ایسے شوگر کے مریض ہیں دو دو تین تین گھنٹے پر انہیں شوگر چیک کرنا پڑتی ہے. ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے گا ٹیلی فون کے ذریعے, ہر ہفتے ہر دس دن پہ اس کے بعد ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے. اسے پتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, پھر کیوں علاج کراتے ہیں؟ جو ہمارا یہ مرض ہے بد نظری کا, گندی فلموں کا, یہ صرف بیان سننے سے نہیں چھوٹے گا. وقت زیادہ سے زیادہ شیخ کے پاس آنا, اور زیادہ سے زیادہ وقت لگانا, اور پرچہ لکھ کر دینا کہ اس مضمون پر زیادہ بیان کریں, تب جا کر یہ مرض دب جائے گا, ختم نہیں ہوگا. یہ بھی بتا دوں, کوئی گناہ ختم نہیں ہوتا, دب جاتے ہیں سارے گناہ, ایک وقت آتا ہے دب جاتے ہیں, کوشش نہیں کی پھر ابل جائیں گے. جو لڑکوں کے مرض میں مبتلا ہیں, پیارے شیخ نے فرمایا کہ تم فاقے سے مر جانا لیکن لڑکوں کو پڑھانا نہیں. ایک, ان کے قریب سے ہی مت گزرنا. دو, حتیٰ کہ نماز میں بھی ادھر ادھر مت دیکھنا. تین, یا نہ سمجھیں کہ ہم یہ ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے ہم نکل جائیں گے. اور فلم میں سب چیز سے احتیاط کرنا ہے. اور کوئی کہ میرے اندر یہ مرض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میرے کتاب دیکھیں گے آپ, میرے سیدھے ہاتھ پر, ہاتھ کے فاصلے پر کتاب رکھی ہوگی, حسن پرستی کی تباہ کاریاں اور اس کا علاج. ہم جن پرستی کی تباہ کاریاں ان کا علاج کوئی ہنستا ہے ہنسنے دیں. سفر کے اندر بھی یہ کتابیں میرے ساتھ رہتی ہیں الحمدللہ. اللہ کے کسی نے مجھے دیا, ہدیہ دیا, وہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں, سفر میں لے جاتا ہوں، اس میں یہ سب کتابیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کتاب ہاتھ میں رکھتا ہوں الحمدللہ. ہر سفر میں، چاہے عمرے کا سفر کیوں نہ ہو، ہم جنس پرستی کی تباہ کاریاں اب میرے ہاتھ میں ہوگی تو لوگ میرے پاس شک کریں گے. کرنے دو، لوگوں کا کیا ہے، لوگوں نے تو میں پیدا نہیں کیا. میں اپنی بات، مجھے تو ضرورت ہے نا اس بات کی. اتنے سارے گناہ ہونے کے بعد پھر شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے. آج جو فجر کے بعد مجلس ہوئی تھی، یہ باتیں تو اللہ نے ابھی کیا لوائی. آپ یہاں تک سمجھیں اس بات کو کہ دبئی میں میں نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو مولانا مصباح الحسن صاحب کھڑے تھے، بھٹکل کے تھے، انڈیا کے تھے. یہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، پھر حضرت سے بیعت، حضرت نے ان کو خلافت دی. تو میں زہر پڑھ کر باہر نکلا تو الٹے آتے مولانا مصباح الحسن صاحب کھڑے تھے. میں نے کہا یہ کیا خیریت آپ کھڑے ہوئے اس طرح؟ کہا وہ ایک نوجوان ہے، وہ حرام عشق میں مبتلا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں آؤ، اس عشق سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے، وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ غلام ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا. بہرحال پھر جو بھی بتانا تھا، حضرت والا کے خانقاہ سے باہر نکلا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ صاحب جو ہے حرام عشق میں مبتلا ہیں، تو بہت مجبوری ہے، یہیں سمجھا دیں. میرے خیال میں آدھے گھنٹے تک سمجھایا. تو ان صاحب کی بھی غلطی، جنہوں نے ملایا آخر میں، اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا معشوق کو. ابھی تک یاد آتا ہے نا تو غم ہوتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ ضائع گیا. ضائع تو دین نہیں جاتا، لیکن غم تو تبھی تو ہوتا ہے نا. کہ بھائی میرا فرض تھا، میں اس سے پوچھتا کہ آپ اس کینسر کو چھوڑنا چاہتے ہیں، میں نے تو پوچھا ہی نہیں. نہ آدھا گھنٹہ تک کہ میں تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. پھر کہا، میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، آپ کی مرضی ہے. دین میں زبردستی تو ہے نہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ حرام عشق میں تڑپتے رہو، اللہ کا عذاب ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر بکثرت توبہ بھی کرتا ہے. بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، بکثرت توبہ بھی کرتا رہتا ہے. لانا ذرا، یہ ہے جامع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 30، از مفتی مہربان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے سوال کیا تھا یہ بوڑھے کو کیوں احتیاط کرنی چاہیے حضرت مفتی صاحب سے، تو انہوں نے جواب لکھ کر اور پھر جو ہے وہ حضرت مجدد کا ملفوظ لکھا اس میں، میں پورا نہیں پڑھوں گا. اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو چھوٹی بچیاں اور یہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اس لیے میں پورا نہیں پڑھوں گا اس کو، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو ضرورت ہو تو اس کو میں ای میل کر سکوں. بوڑھے سے زیادہ پردہ اور احتیاط کرنا چاہیے. بات سمجھ رہی ہے میری بہو بیٹیاں بھی، کہ بوڑھے سے زیادہ پردہ اور احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جس طرح اور طاقت کمزور ہے، ایسے ہی شہوت اور گندی خیالات کے دبانے کی طاقت بھی کمزور ہے. لیکن تقاضا اور میلان اس کو بھی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو، تقاضا اور میلان ختم نہیں ہوگا، چاہے 100 سال کا ہو جائے، چاہے انچر پنچر ڈھیلے ہوں. ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے اسلاف کے لیے، سلف صالحین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں کیسے اللہ کے پیارے دیے، جنہوں نے قیامت تک ہمیں جینے کا طریقہ بتا دیا. حضرت مجدد کو تو پتہ نہیں کتنی دعائیں دینی چاہیے، اور شیخ سب بزرگوں کو دعائیں دینی چاہیے جن کے نام پتہ ہیں، اور فرض کریں 50 نام پتہ ہیں، تو 50 نام تو آدمی نہیں لے سکتا. ہے تو سب اللہ والے بزرگ، وہ 50 ہے تو ہزاروں، لیکن ہم سب کے لیے دعا کریں گے نا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اے اللہ انہوں نے ہم پر اتنا احسان کیا، امت پر اتنا احسان کیا، قیامت تک ان کی تعلیمات چلیں گی، آپ ہر لمحہ ہر سیکنڈ پر ان کو درجات کو بلند فرمائیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے حاجی افضل پراچا صاحب نے جو فرمایا نا، وہ میں عام مجمع میں نہیں بتا سکتا. ہے عام بات لیکن لوگ سمجھیں گے نہیں، پھر خامخواہ کوئی برائی کرے تو ان کو گناہ ملے گا، فائدہ کیا؟ تقاضا اور میلان اس بوڑھے کو بھی ہوتا ہے اور وہ اس طاقت کو روک نہیں سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا، تقاضے شہوت کو سمجھتا نہیں، اور شہوت ہوتی ہے اور وہ اس خوشگمانی میں ہوتا ہے کہ مجھے شہوت نہیں ہوتی، اس طرح وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تیسرا جو میں نے صرف ایک بات عرض کی کہ وہ شادی کر کے اتنے برسوں کے بعد بوڑھا ہوا ہے تو اس کو حسن کا ادراک ہوتا ہے، اور آگے جو لکھا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ وہ بوڑھا جو ہے سوچ سوچ کے مزے لیتا رہتا ہے حرام، اور قلب کا زنا کرتا رہتا ہے. قلب کا زنا کرتا، کیوں قلب کا زنا کرتا ہے؟ نامحرم کو دیکھا، آنکھوں کا زنا. بخاری شریف کی حدیث پاک، زنا العین النظر، بغیر شرعی عذر کے بات کی زبان کا زنا، بغیر شرعی عذر کے سنا نامحرم کی آواز کان کا زنا. آنکھ زانی، زبان زانی، کان زانی، آٹومیٹک دل زانی، دماغ زانی، روح گندی. ہم بوڑھے عورتوں میں گرستے ہیں، اس عید پر ہم نے کتنی بدماشیاں کی، کتنا اللہ کے احکامات کو توڑا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم خاندان کی بچیوں نامحرم پہ ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت کر رہے ہیں. یہ جو فتوے میں آپ نے پڑھا کہ یہ تو اس طرح سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس تو گناہگار لکھا جا رہا ہے نا، اپنے حرام شوق کو پورا کر رہا ہے، نامحرموں کو دیکھ دیکھ کر حرام مزے لے رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا خاندان کی بچیوں پر مہربان ہوں. ارے پہلے اپنے پر تو مہربانی ہم کریں، پھر جائز جو بات ہے اس کی. نامحرم پہ تو کسی صورت میں مہربانی کرنا جائز نہیں. جان بوجھ کے دعوتیں کرتے ہیں تاکہ خاندان کی جوان جوان بیٹیاں آئیں اور ہم انہیں بیٹی نہ سمجھیں، اور سمجھیں بھی تو کیا ہوتا ہے، بیٹی کہنے سے بیٹی ہو جاتی ہے کیا؟ یہ ہمارے دماغ کا خناس ہے کہ ہم ان کو بیٹی سمجھتے ہیں، بیٹی کہنے سے بیٹی ہو جائے گی. میرے پاس بہت عرصے سے اب ایسا کوئی خط نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے بہت خط آئے کہ ابھی تو الحمدللہ اتنی بار بیان کیا ہے، ہر 10-12 دن کے بعد، اس رمضان میں شاید 10ویں بار یہ بیان کر رہا ہوں شاید، کہ خط آیا. کتنے خط آئے کہ شیخ روحانی بابا ہوتا ہے تو ہم تمہاری بیٹیاں ہوئی تو ہمارے سر پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتے، ہمیں دعا کیوں نہیں دیتے آ کر؟ تو میں حضرت والا کا جواب دیتا ہوں، شیخ العرب والاعظم رحمتہ اللہ علیہ کا، بے شک آپ میری بیٹیاں ہیں لیکن روحانی بیٹیاں ہیں. آپ کا مجھے دیکھنا، مجھے آپ کا دیکھنا حرام ہے. اگر میں دیکھوں گا تو بیان کے ساتھ میرا نام اور بیان، اور بیان کے ساتھ لکھا ہوگا اللہ کے پاس، خدا نہ خواستہ اگر توبہ نہیں کی، آنکھوں کا زناکار. اور آپ کے لیے بھی لکھا جائے گا یہی، اس لیے میں آپ کا نامحرم ہوں آپ کا. میں اسی طرح نوجوان حسین امرت 8-9 سال سے لے کر 18-19 سال 20 سال، وہ کبھی اب وہ بھی الحمدللہ نہیں لکھتے اللہ کے کرم سے. کبھی اگر ہو گیا تو ظاہری بات ہے ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں، لیکن اب بہت عرصہ ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں آئی. کہ ہم تو تم ہمارے روحانی بابا ہو نا، آخر تمہارے بھی پوتے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی کے پوتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہو، ان کو ہاتھ ملاتے ہو، وہ جسمانی اولاد ہیں، ہم روحانی اولاد ہیں، ہمیں بھی گلے لگاؤ. اپنے آپ کو مارنا ہے، دوزخ میں ڈالنا ہے کیا؟ بے شک آپ ہمارے روحانی بیٹے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے روحانی بیٹے، لیکن آپ امرت ہیں. آپ وہ امرت وہ ہیں لیکن خون ہے، اس کا فرق الگ ہے. اللہ معاف فرمائے، کیا ہم لڑکوں کو گلے لگائیں گے، گود میں بٹھائیں گے، ان کے گال پکڑیں گے؟ اللہ بچائے پروردگار. ایسا عمل ہے یہ، اللہ تعالی نے فرمایا التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کرتے تھے. یہ آج دیکھ لو رمضان میں، میں تو اپنے آپ کا واسطہ رکھتا ہوں نا بھائی، میرے گناہوں پر کسی کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہے؟ میرے گناہوں پر جو ہے مجھے تو پتا ہے نا، ماضی یہ کون سے گناہ ہے، ابھی یہ کون سے گناہ ہے، اور لاکھوں لاکھوں وہ گناہ ہے جن کا مجھے پتا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں. تو اس لیے یہ حدیث پاک آج اللہ تعالیٰ، حالانکہ فجر میں بیان ہو چکا ہے آدھا اس پر، لیکن اللہ اس کی توفیق دے کہ ہو سکتا ہے پورا ہو، ہو سکتا ہے پورا نہ ہو. ان اللہ، حدیث پاک، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتق التواب، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر بکثرت توبہ بھی کرتا ہے. دیکھو بھائیو میں ہوں یا آپ ہوں, توبہ تو وہ کرے گا نا جو گناہ سمجھے. جب لڑکوں کے گال نچوڑنا, گلے لگانا, پاؤں دبوانا, مالش کروانا, تنہائی میں رہنا, پانی منگوانا ان سے, جب میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھوں گا تو توبہ کس بات کی؟ جب میں جو کمینہ پن میں کر رہا ہوں میں اس کو کمینہ پن مانتا ہی نہیں ہوں تو پھر کس چیز کی توبہ؟ توبہ تو اس بات کی جائے گی نا جس کو ہم گناہ سمجھیں. جس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, میں پچھلے رمضان کی بات ہی نہیں کر رہا, اس رمضان میں اعتکاف اور بیانات اور جو بھی ہم نے اپنی مغفرت کرائی, اگر کروائی تو شکر کریں گے. اصلی شکر ہے گناہ سے بچنا, ایک ہے زبانی شکر, ایک ہے اصلی شکر. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے, ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں. تو اگر رمضان شریف گزر گیا اور بدعا سے ہم بچ گئے تو ہم نے اس کا شکر ادا کیا, یعنی عید کے دن گناہوں سے بچے. اور اگر اپنی مغفرت نہیں کروائی اور عید کی رات بھی گناہوں میں مبتلا رہے اور عید کے دن, اور کیا اللہ معاف فرمائے, بہانہ دیتے ہیں کہ اگر ہم گناہوں کی جگہ میں نہیں جائیں گے تو قطع تعلق ہو جائے گا. تقریباً 17 سے زیادہ, میں 17 ڈر کے مارے کہہ رہا ہوں, ہمارے دوست کل دعوتوں میں نہیں گئے, کا پردہ کرائیں تو ہم آتے ہیں. ایک جگہ انہوں نے کہا ہم پردہ کرائیں گے, آپ مہربانی کرے جہاں ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں وہاں آپ کے لیے ٹی وی ہے تو ٹی وی دوسرے کمرے میں لے جائیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ جواب دیا کہ ہمارے بچے آنے والے ہیں, وہ ٹی وی کے بغیر نہیں رہ سکتے, تم نیک لوگ نہ آؤ, ہمیں اپنی بدماشی پوری کرنی ہے. حالانکہ ایک گھنٹے کی بات تھی. بہت غمگین انداز سے انہوں نے کہا, میں کہا بھائی آپ ان کو برا مت سمجھیں, قطع تعلق مفتی صاحب بتائیں گے, آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت نے اس کا جواب سکھایا, اگر کوئی کہے کہ تم نے گناہوں میں شریک نہیں ہوئے اور تم نے قطع تعلق کیا ہے تو بحث مت کرو, ان کے پاس بعد میں چلے جاؤ, اور گناہ میں شریک نہ ہو ان کے پاس چلے جاؤ کہ میں نے قطع تعلق کر کے گناہ کیا ہے نا, میں نے قطع تعلق کر کے گناہ کیا ہے نا, آپ مجھ سے صلہ رحمی کر کے ثواب لے لیں. آپ کیوں بدلا لے رہے ہیں؟ آپ کو دین کی زیادہ سمجھ ہے نا ماشاءاللہ. پہلے تو اگر میں نے قطع تعلق کیا مفتی صاحب سے پوچھ لیں, لیکن چلو بھائی ہم آپ کی بات مانتے ہیں, ہم نے گناہ کیا, گناہگار ہیں, کلو بنی آدم خطا میں بھی آتا ہوں, ہم نے گناہ کیا, آپ کے حساب سے ہم نے گناہ کیا, تو ہم نے قطع تعلق کی آپ سے کی نا, ساری زندگی میں ہر سال 4 گھنٹے شریک نہیں رہے اس پر قطع تعلق, تو چلو ہم نے قطع تعلق کیا, آپ صلہ رحمی ہم سے کر کے آپ ثواب لے لیں, ہمیں گناہوں سے بچا لیں, دیکھتا ہوں اس وقت کون محبت کرتا ہے. پھر یہ سب بہانے بازی ہیں ہماری, یہ کون فیصلہ کرے گا قطع تعلق کی کیے, یہ مفتی صاحب کریں گے, شیخ کرے گا فیصلہ, قطع تعلق کی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرمائے. عید خوشی کا دن ہے, اور اصلی خوشی یہ کل کی آج کی بھی کہ ہم گناہ چھوڑ کر اللہ سے عیدی لے لیں تقویٰ کی, اور ہم لوگ خوش ہو جائیں کیونکہ اللہ خوش. اللہ تعالیٰ حدیث پاک ہے نا, پورا رمضان فضائل اعمال سے, فضائل رمضان سے پورا رمضان, فجر بعد, عصر بعد, عشاء بعد, تراویوں کے بعد اس سے پڑھا گیا پورا, اور اس بار تو اتنا پڑھا گیا کہ حضرت مفتی عبد الرب سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب اور مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب, حتیٰ کہ حضرت والا کی رمضان کی کتاب پڑھی نہیں گئی اس بار. اتنا بار بار دل چاہتا تھا یہ حدیث پاک, یہ تشریح, یہ حدیث پاک, یہ تشریح. عید کے دن حدیث پاک میں لکھا ہے, آخری حدیث پاک ہے کتاب کی حضرت کی, کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن فرمائیں گے اس مزدور کو کیا دیا جائے جس نے پوری مزدوری کر لی, اللہ اس کو پورا پورا صلاح دیا جائے, اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا, مغفرت کر دی, وہ مجھ سے خوش ہو جائے میں ان سے خوش ہو گیا, مفہوم. اب یہ مزدور کی مزدوری کیا تھی کل عید کے دن؟ لعلکم تتقون, رمضان کی فرضیت تقویٰ ہے, ہم نے تقویٰ لیا یا لقوا لیا یہ دل فیصلہ کرے گا. سب سے پہلے دل فیصلہ کرے گا کہ ہم نے شرعی پردے کا انتظام کیا, بس اب آپ سمجھ لیں آپ کہ اگر شرعی پردے کا انتظام نہیں کیا تو یہ جو رمضان کا جمعہ تھا آخری, یہ اس رمضان کے جمعے میں تقریباً کئی آیت مبارکہ کئی احادیث مبارکہ سے ثابت کیا حضرت والا نے جو میں نے نقل اللہ نے کروایا. اللہ مجھے بھی اصل بنا دے اپنی رحمت سے, اصل والا کام کا بنا دے, تو اس میں ایک مخلوق دعوت پر کتنے گناہ ہوتے ہیں. تو ہم تو ان بیانات کے ساتھ شریک تھے نا, تو مغفرت کہاں گئی پھر. لیکن اختر جگ میں آئے ہو, کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں, جو کرنا ہے سو آج کرو. اب جو میں نے عرض کیا کہ مایوسی نہیں, رمضان گزر گیا, شب قدر, اعتکاف, رمضان کی رات, جس نے توبہ کر لی ہو, پر جن حسینوں کو کافی عرصے سے دیکھتا رہا ہو تو آنکھ بند کرتے ہی ان کی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں, ان سے چھٹکارا ممکن ہے؟ ممکن ہے, ایسا ممکن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اصلاح فرض ہے نا, اصلاح کرائیں, وہاں سے پرچے لیں ظہر کے بعد, ہمارے دوست بیٹھے ہوئے وہ سمجھائیں گے, وہ حسن کی فنائیت کا سکھائیں گے, اپنی موت کو کس طرح یاد کیا جائے وہ سنائیں گے سکھائیں گے, اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے تصور کو سکھائیں گے. کیسے چھٹکارا نہیں ہوگا؟ کیا تقویٰ ناممکن ہے بھائیوں؟ ممکن ہے, مشکل کہہ سکتے ہیں. نامحرم سے نظر بچانا مشکل کہہ سکتے ہیں, ناممکن نہیں کہہ سکتے. ناممکن کہیں گے تو مر جائیں گے ہم, تو پھر اللہ تعالیٰ پر الزام لگ گیا. معصوم بچے بیٹھے ان کے اوپر چار بلاک رکھ دو, پتہ چل جائے گا, کہیں گے ابا ظالم ہے, اللہ ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کا تو ابھی آج اور کل اس کا تو جواب ابھی مل جائے گا. صبح سے ہوا کیسی ہے؟ تیز ہے, تیز ہے نا, مٹی اڑی ہے, آنکھیں بند کی نہیں کی, آنکھیں نہیں بند کی, مٹی اڑتی ہے تو کیوں؟ آنکھ بچانے کے لیے. تو آنکھ بچانے کے لیے آنکھ بند کی, ایمان بچانے کے لیے آنکھ بند نہیں کی. جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں یا کوئی بھی فلمیں اور بد نظری, تو ظاہری بات ہے آنکھ بند کرتے ہی تصویر تو آئے گی, حتیٰ کہ سجدے میں آئے گی گندی تصویریں. لیکن اس کا علاج ہے نا, کسی کو شیخ بناؤ جس سے آپ کو مناسبت ہو. دس دس جگہ مت جاؤ, ان کو پاگل مت کرو بیچاروں کو. جہاں دس جگہ گھوم پھر کر کے جہاں مناسبت ہو وہاں اپنی اصلاح کے لیے تعلق جوڑیں, جہاں مناسبت ہو. دیکھو اگر ان کی بات پر عمل کیا, تین دن کے اندر یہ خیالات نہ جائیں تو کہنا, لیکن وہ خیالات چلے گئے پھر لڑکی سے دوستی کر لی یا فلم دیکھ لی تو خیالات کہاں سے جائیں گے؟ یہ ایسا مضمون ہے پیارے شیخ کا اس حدیث پاک کی تشریح میں کہ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے. اگر میرے پاس ای میل فرض کریں 500 آئے, خط فرض کریں 100 آئے, مشورے کے لیے فرض کریں 200 آئے, 98% یہ چیزیں ہیں, بد نظری, شادی شدہ, جوان بیٹیوں کے باپ لڑکیوں کے چکر میں, فلمیں, داڑھی, نماز کا نشان, تہجد قضا نہیں, اس چکروں میں ہم لوگ مبتلا ہیں. تو اس سے نجات کے لیے آسانی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کو فرض کیا ہے, ناممکن کو کیسے اللہ فرمائیں گے. توبہ کی چار شرطیں ہیں, ایک گناہ سے الگ ہونا, ندامت داری ہونا, پکا ارادہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا, جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دینا. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا, تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے, تو شیطان کہتا ہے تو دوبارہ گناہ کرے گا, اس سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو پیارے شیخ نے اس کا جواب دیا ہے, جب انسان توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ اب میں مر جاؤں گا, اس غلطی کو دوبارہ نہیں کروں گا, تو اس کا دل بھی اس کو ملامت کرتا ہے. یہ جو آدھے گھنٹے تک یا پونے گھنٹے تک جو بیان ہوا کہ لڑکوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور کتنی پٹائیاں اور اللہ کا عذاب کیا ہے, تو اس پر ہم مایوس نہ ہو جائیں. یہ جو آج فجر میں عرض کیا تھا اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں, شیطان بھی اس کے کان میں کہتا ہے کہ تمہاری توبہ بارہا دیکھ چکا ہوں, بارہا تم نے ارادہ کیا کہ کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا, فلمیں نہیں دیکھوں گا, بد نظری نہیں کروں گا, بد فعلی نہیں کروں گا, لیکن تم نے ہر بار توبہ توڑ دی. شیطان مایوس کر رہا ہے, تمہاری توبہ زبانی ہے اور قبول نہیں, کیونکہ قبولیت توبہ کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہا ابدا, ارادہ پکا ہو کہ دوبارہ ہم اس کو خطا کو نہیں کریں گے، اور بار بار توبہ کا ٹوٹنا تو پکے ارادے کے خلاف ہے، لہذا تم کیا توبہ کرتے ہو؟ بارہا میں تمہارا تماشا دیکھ چکا ہوں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اس طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہمارا عزم توبہ شاید قبول نہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت والا فرماتے ہیں میرے قلب کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیں یہ مضمون ہماری مایوسی کو انشاءاللہ ختم کرے گا کہ گناہ نہ کرنے کا یہ پکا ارادہ بھی قبول ہے، شرط یہ کہ اس ارادے کے وقت شکست ارادہ کا ارادہ نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا، یا پکا ارادہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس ارادے کے وقت شکست ارادے کا ارادہ نہ ہو، یعنی توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ لیکن مجھے تو پتا ہے دوپہر میں کھانا ہے اور میں بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا، اللہ معاف فرمائے، دینی بات کرتے ہیں کام جا کے گھر میں لعنتی کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے میں بیت الخلاء میں جا کر ننگی فلم دیکھوں گا، مجھے پتا ہے میں کمرہ بند کر کے اپنے بچوں کو، پوتے پوتیوں کو، بیوی اور بیٹیوں کو نکال کر اور کمرہ بند کر کے کمینہ پن کروں گا تاکہ ہماری خواتین بھی گندگی میں پڑیں۔ مجھے پتا ہے نا کہ میں نے بابا سے بدتمیزی کرنی ہے، مجھے پتا ہے میں نے ابھی جا کے ٹھگائی کرنی ہے بیوی کی، تو ارادہ کہاں ہوا؟ پکا ارادہ جس وقت ہم کریں تو اس وقت شکست توبہ کا ارادہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ موبائل سے ڈیلیٹ نہیں کر رہے، اَن یقلع عن المعصیۃ، گناہ سے الگ ہونا۔ تو جب میں یہ ارادہ کر رہا ہوں توبہ کا کہ آج کے بعد ابھی توبہ پکی نہیں گناہ کروں گا، تو مجھے تو پتا ہے نا کہ میں نے یہ گڑبڑ کرنی ہے، جا کر حرام کھانا ہے، سود کھانا ہے، رشوت لینا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرنا ہے۔ ایک بہت دین کے شعبے میں آگے ہمارے دوست بیٹھے ہیں مولانا، اعتکاف میں وہ بیٹھے تھے، بوڑھے شخص، دین کے شعبے میں بہت آگے، بہت دین کے شعبے میں کام کرنے والے۔ یہ جہاں مولانا وقت لگا رہے تھے تو مولانا نے کہا کہ جمعہ تو مجھے ہی پڑھانا ہوگا، میں نے کہا ہاں آپ جائیں، ظاہری بات ہے۔ یہ گئے جمعے میں تو وہاں ماحول ہی بدلا ہوا مسجد کا، کیا ہوا خیریت؟ اس پر پکڑیں دو حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامن برکاتہ تشریف لائے۔ مائک دو نا، آپ لوگ آگے تشریف لائیں، جگہ تو دے بیٹھے آپ کہاں تشریف لائیں۔ بس میری کرسی لگی ہوئی، ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اس لیے تعارف کرا رہا ہوں، باقی تو تعارف کی ضرورت نہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے کراچی کے شورا کے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، بزرگ تشریف لائے ہیں، حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہم، انشاءاللہ کچھ دیر دین کی بات فرمائیں گے۔ تو عمل کی نیت، جو بھی شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ میں ہوں یا آپ ہیں، عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت کسی کو محروم نہیں فرمائیں گے. زیادہ تعارف میں پھر باقی چند منٹ باقی بچیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں مجھے اونچا کر دے. بڑائی یہ اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے. اللہ اکبر. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس چادر کو مت کھینچو ورنہ اللہ تعالیٰ پاش پاش کر دیں گے. عاجزی، انکساری، توازو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ یہ انسانوں کے اندر ہے یا نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق، آپس میں جوڑ، اس کی بنیاد عاجزی توازو ہے، اور آپس میں افتراق توڑ، اس کی بنیاد بڑائی ہے، تکبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا، اس معاشرے کا ہر فرد اپنی حیثیت کو مٹا رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اجماع امت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ مقام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال اپنے بارے میں یہ ہے کہ تنکا ہاتھ میں لیتے ہیں. کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات فرما رہے ہیں تو یہ ان کی دل کی آواز ہے، کوئی تسنن نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، جو دل میں ہے وہ ان کی زبان پر ہے. اور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دو اشخاص ہیں جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اوروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائیں، میرے بعد نبی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات روتے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا. کسی نے کہہ دیا، ہے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا. فرمایا، نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے. آدمی اپنی حیثیت مٹاتا چلا جائے، یہ راستہ ترقی کا ہے اس کے لیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. اور اوروں کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا کہ میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ جتنے حاضرین مجلس ہیں میں اپنے آپ کو ان سب میں سب سے کمتر سمجھتا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہوتا ہے اس مجلس میں، میرا بھی یہی حال ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو سب سے کم تر اور اوروں کو اپنے سے اچھا. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی کمی سامنے آ جائے اور آدمی اس کو کم سمجھے تو وہ اپنی حیثیت اسی ختم ہو جاتی ہے. کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ. ہم نہیں جانتے اللہ کے یہاں کس کی کیا حیثیت ہے. جب جوانی تھی تو رمضان کے مہینے میں ہم جاتے تھے عمرہ کرنے، پھر وہاں پر مسجد نبوی میں بہت شوق تھا پہلی صف کا. اب تو وہ حصہ ہی انہوں نے صرف زیارت کے لیے مختص کر لیا ہے، وہ حصہ قبلے کی رخ کا جو حصہ ہے، تو وہاں پہلی صف میں ہم بیٹھتے تھے، بہت شوق تھا. تو ایک صاحب آئے، تبلیغی ساتھی تھے ہمارے، پرانے ساتھی، انتقال ہو گیا، وہیں جنت البقیع میں مدفون ہیں. تو میرے پاس آ کر کہنے لگے کیا صوفی بن کر بیٹھے ہو، دائی بنو، دائی دعوت دو. تو میں نے کہا بھائی میرے ادھر بھی عرب بیٹھے ہیں، ادھر بھی عرب، مجھے عربی آتی نہیں. کہ مجھے آتی، میں نے کہا پھر آپ دیں دعوت. تو جو میرے برابر بیٹھے تھے ان کا شیخ کیا حال ہے آپ کا، آپ کہاں کے ہیں؟ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں. مدینے کے رہنے والے ہیں آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ میں قریش قبیلے سے اور میں ہاشمی ہوں. کہ اللہ اکبر، تو آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہ یہاں باب الاوالی میں علوم شریعہ ہے، ایک مدرسہ ہے، میں پڑھاتا ہوں. کیا پڑھاتے ہیں؟ کہ میں فقہ پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر، ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع ہیں، آپ مدینے کے رہنے والے، قریش قبیلے سے، ہاشمی ہیں، یہاں پر مدرسے میں آپ فقہ پڑھاتے ہیں اور پھر پہلی صف کا مجاہدہ بھی اختیار کرتے ہیں. تو عرب کہنے لگا بات یہ ہے، یہ ساری خوبیاں اس وقت کار آمد ہیں اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کس پر ہوگا. ہاں، اس کی محنت کوشش کی جا رہی ہے. دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. ہاں، کوئی گنہگار ہے، گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو. حضور کی تعلیمات میں سے ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں نہیں، نظر آ جائے کوئی تعویل پیش کرو، اور اگر تعویل پھر بھی نہیں آتی دل اپنا صاف رکھو. انس رضی اللہ تعالی سے فرمائے، اے انس، میری عظیم سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اپنا دل سب کی طرف سے صاف رکھو، کوئی میل نہ آئے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دل میں کسی کے بارے میں کوئی کمی آ جائے، دل کی کدورت یہ اس راستے کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، مانے ہو جاتی ہے. پھر دل تو صاف ہونا چاہیے ہر ایک کے بارے میں. ہاں، اپنے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، اے بیت اللہ، تمہاری عظمت، تمہاری حرمت سے میں خوب واقف ہوں، لیکن ایک مسلمان، اس کی عظمت، اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے. اور مجدد الثانی رحمتہ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، کسی کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ اللہ کی طرف سے اس کے ایمان میں آنے کی ہر وقت ایک کرن، ایک امید موجود ہے. کس کا اختتام کیسے ہوتا ہے معلوم نہیں، ہاں اللہ سے اچھی امید باندھنی چاہیے. اب یہ امت ہے، اور اس وقت جس آزمائش سے، جن مشکلات سے امت گزر رہی ہے ہمیں معلوم ہے، اور ان میں ایک سب سے بڑی اور بہت بڑی آزمائش یہ ہے، یہ امت اب انتشار کا شکار ہے، آپس میں اکٹھا رہنا، مل کر رہنا، جڑ کر رہنا یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب دیندار لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کچھ جانتے بھی ہوں تو پھر ہر ایک اپنے مخالف کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سامنے والا تو شیطان ہے، اور وہ یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے میں تو فرشتہ ہوں، اور وہ ایسا اختلاف رائے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احزاب سے واپس آئے، غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے ہتھیار اتار لیے تو پوچھا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف جانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے باہر آئے، فرمایا کہ کوئی اثر اس وقت تک نہ پڑے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. صحابہ کرام جمع، کیا بات پیش آ گئی؟ کہ اس طرح سے اب مشورہ ہونے لگا. یہ مشورہ جو ہے یہ اللہ نے اس امت کو خاص طور سے دیا ہے، یہ اجتماع القلوب کے لیے ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، ہر ایک کی اہمیت اس میں آتی ہے. تو مشورہ شروع فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کریں، کیسے کریں؟ ایک جماعت بنائی جائے، اور جماعت پھر وہاں پر پہنچ جائے. جماعت بناتے بناتے وقت لگا، جماعت تیار ہوئی، اس کو بنو قریظہ روانہ کیا. راستے میں اثر کا وقت آ گیا، وقت تنگ ہونے لگا، ایک حصہ کہنے لگا کہ وقت تنگ ہو رہا ہے نماز پڑھ لیں. کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پہنچ کے نماز پڑھنی. کہ وہ تو اس وقت اگر نکلتے ہم دیکھ تاخیر سے نکلے. اب دو حصے، ایک حصے نے پہلے نماز پڑھ لی، ایک حصے نے وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لی. واپس آئے کارگزاری، تم نے وہاں پہلے نماز کیوں پڑھی؟ اے اللہ کے رسول، وقت تنگ ہو رہا تھا، وقت تنگ ہو رہا تھا، اور نماز قضا ہونے والی تھی، اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے اس لیے ہم نے نماز پڑھ لی. اچھا، اور آپ لوگوں نے وہاں کیوں نماز پڑھی؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہی نے تو فرمایا تھا، آپ ہی نے تو فرمایا تھا وہاں پہنچ کے نماز پڑھے. فرمایا دونوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا. اللہ کے لیے ہو سارا کام آسان ہے. غرض آ جاتا ہے نفس، شیطان، نفسانیت، انانیت، جب یہ داخل ہو جاتا ہے تو کام سارا خراب ہو جاتا ہے. اخلاص، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے ان کی زیارت کے لیے، تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ جو اللہ نے اس کام کو مقبولیت دی ہے معلوم کیوں؟ فرمانے لگے مولانا یوسف صاحب سے، یہ تمہارے والد صاحب کے اخلاص کی وجہ سے ہے. مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، طلبا نے ہڑتال کر لی، کھانے پر جلالی تھے بہت، اب بہت جلال میں تشریف لائے، اور کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا جب جلال میں آتے تھے وہ. اب وہ میر احمد لغاری صاحب اور مولانا اسماعیل بھامجی صاحب، میر احمد لغاری صاحب یہ تو جو پاکستانی طلبا تھے ان کے ذمہ دار تھے، مولانا اسماعیل بھامجی صاحب جو افریقن طلبا تھے ان کے ذمہ دار تھے، وہ سامنے کھڑے ہوئے. میری عمر بہت چھوٹی، میں سامنے تھا اور جلال میں. فرمانے کہ میں اس مدرسے کو بند کر دوں گا، سب کو فارغ کر دوں گا، کوئی نہیں رہے گا یہاں پر. پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہے، کہ نہیں نہیں نہیں، میں اس مدرسے کو بند نہیں کر سکتا، یہاں ایک ایسا ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے میں مدرسے کو بند نہیں کر سکتا. اخلاص،
لوجه اللہ، صرف اللہ کے لیے جو بھی کام ہو. علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دشمن کو زیر کر دیا، ہاتھ میں تلوار ہے، اس دشمن نے علی رضی اللہ تعالی کے پر تھوک دیا، علی رضی اللہ تعالی نے اس کو چھوڑ دیا. کہ کیوں چھوڑا؟ تو نے بھی تھوک دیا. کہ میں نے اس لیے تھوکا تھا، تڑپا کے نہ مارو، فوراً تلوار چلا دو. تو علی رضی اللہ تعالی نے فرمانے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، تم نے تھوک دیا. غصہ آ گیا، نفس شامل ہو گیا، اب اللہ کے لیے نہیں رہا، میں نے چھوڑ دیا. جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ مقصود صرف اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. اور اللہ کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کو پانا کوئی مشکل نہیں ہے. بس اپنے آپ کو فارغ کر دو اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ماں سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے. اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے. ففروا الى اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کی طرف نہیں، مال سے نہیں، مال والوں سے نہیں، نقشوں سے نہیں، نقشے والوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، چیزوں والوں سے نہیں. یہ دل صرف اللہ کے لیے مختص ہو جائے، فارغ ہو جائے، اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. یہ دل اللہ نے ایمان والوں کا بنایا اسی لیے. یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، لیکن مومن کا دل ہے، یہ اللہ کو سما سکتا ہے. کس دل میں اللہ ہوں گے؟ جو دل اللہ کے غیر سے بالکل پاک اور صاف ہو. اگر گندگی آ گئی دل کے اندر، اللہ کے علاوہ کی چیزیں آ گئیں، دل تو گندا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے پاک اور صاف ہیں. اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکتر اور پاک اور صاف ہیں، سبحان اللہ. دل کو گندا کر دیا، اب اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے. اس دل کو پاک کرنا ہوگا. اس لیے لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے. دل کو پاک کرو اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر کا تاثر ہی دل و دماغ سے ختم ہو جائے. اس دل میں صرف اللہ ہو، اور اس کے لیے اس دل پر محنت کرنی ہوگی. فرمایا اس کا مفہوم ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے. اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے، دل کا بندہ یہ ہے. اس دل، یہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں صرف اللہ ہو. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر سنایا کرتے تھے کہ ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے، اور ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے. یا تو اس دل میں اللہ ہوگا یا اللہ کے علاوہ ہوگا، دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے. اس لیے محنت اس دل پر اس طرح سے کرنی ہے کہ دل اللہ کے لیے فارغ ہو جائے. اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کے ساتھ ایسا قرب اور تعلق ہو جائے جیسا تعلق ہونا چاہیے. اب ہم رائیون کے اندر ساتھیوں کا تفقد کرتے ہیں. تفقد کا مطلب یہ، ملکوں میں جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا. تو حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب فرمانے لگے، یہ بھی پوچھو کہ تمہیں یہ ہنر آ گیا، یہ بات تم نے سیکھ لی، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، تم اللہ سے مانگو گے اور پورا ہو جائے گا. یہ چیز، یہ بات تم نے سیکھ لی کہ نہیں سیکھی؟ اگر نہیں سیکھی تو ابھی وقت بہت زیادہ ہے، بات ابھی
موقع بھی ہے باقی ہمیں یہ وہ تو کوئی بھی حاجت ہو تو ہمیں اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہے. جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے, جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے, یہ دل مطمئن ہوتا ہے. اور جس دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے, جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے, وہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے, جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. تو محنت یہی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے, ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ ہمیں پسند کرنے لگے, ہم ایسے بن جائیں. اس کے لیے ساری محنت ہے. ہاں اخلاص کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. قیل وما اخلاصها؟ جواب کیا ملا؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی بچ جائے, یہ کلمے کا اخلاص ہے. گناہوں سے بچ جائے. علی رضی اللہ تعالی نے عرض کیا, اللہ کے رسول وہی آ رہی ہے, میں اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں. کوئی طریقہ کار بتایا اور آخر میں پھر دعا بھی بتائی. اس دعا کو مان کیا, اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈھانپ دے کہ میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں. بغیر اللہ کی رحمت کے, بغیر اللہ کی توفیق کے نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. مانگنا ہوگا اللہ سے. حاجی صاحب تو فرمائیں یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالی معصیت کا جذبہ ہی مٹا دے. یہ دعا مانگو. گناہ کرنے کو جی نہ چاہے, نفرت ہو جائے, گھن آئے, نہیں اللہ کی نافرمانی مجھے نہیں کرنی. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمانے. اللہم لک الحمد کما انت احلہ, فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت احلہ, وافعل بنا ما انت احلہ, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما. امت کے احوال کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے. قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما, ہر موڑ پر ہماری دستگیری فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع ہیں یا جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں, ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو حل فرما. ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان و سہل فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستحق وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
ابھی اذان ہوگی, اس وجہ سے ملنا ملانا نہ کیجیے گا. بزرگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور اذان کا ادب بھی یہی ہے, جن کا وضو نہ ہو وضو کر لیں. www.hazratfirozmemon.org